بسم الله الرحمن الرحيم. شيخ العرب والعجم عارف بالله حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دعائیہ اشعار ہیں. ایسی صورت جو مجھے آپ سے غافل کر دے، ایسی صورت جو مجھے آپ سے غافل کر دے، اے خدا اس سے بہت دور میرا دل کر دے، اے خدا اس سے بہت دور میرا دل کر دے.
اسے دیکھو بھائی، یہ تو اس بات کو تو منطق والے بھی تسلیم کرتے ہیں. ہم نے منطق پڑھی ہے، ہمارے ہاں پڑھائی جاتی ہے، وہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ نظر جس چیز سے پڑتی ہے اس کا عکس دل میں آتا ہے. ایک تاثر دل میں آتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے غلط نظر کو اسی لیے حرام قرار دیا ہے مردوں کے اوپر کہ وہ غیر مردوں غیر عورتوں کو دیکھیں، یا عورتوں کے اوپر کہ وہ غیر مردوں کو دیکھیں، نہ محرم مردوں کو دیکھیں. دونوں کے اوپر اس کو حرام کیا ہے. وجہ اس کی یہی ہے کہ معاشرے میں خرابی نہ پھیلے، گھر نہ ٹوٹے، آپس میں جھگڑے فساد نہ ہوں، لڑائیاں نہ ہوں. حضرت فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے شریعت ہمارے مزاج کے مطابق ہمیں دی ہے. کوئی نہیں چاہتا کہ میری بہن کو کوئی دیکھے، بیوی کو دیکھے، بہو بیٹی کو کوئی دیکھے، کوئی نہیں چاہتا. تو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا کہ تم بھی کسی کی بہو بہن بیٹی کو نہ دیکھو. تو یہ جو نامحرم کو دیکھنا، یہ تو اللہ سے غافل ہونے والی بات ہے. ایسی صورت جو مجھے آپ سے غافل کر دے، اے خدا اس سے بہت دور میرا دل کر دے. یا پھر پڑھیے اس کو.
ایسی صورت جو مجھے آپ سے غافل کر دے، اے خدا اس سے بہت دور میرا دل کر دے، اے خدا اس سے بہت دور میرا دل کر دے. اپنی رحمت سے تو طوفان کو ساحل کر دے، ہر قدم پر تو میرے ساتھ میں منزل کر دے.
یہ طوفان گزرتا ہے دل پہ جب آدمی نظر بچاتا ہے. طوفان گزرتا ہے، یہ آسان کام نہیں ہے، اور یہ آخری منزل ہے. مولانا روم فرماتے ہیں آخری منزل یہی ہے. غرض صورت بگزری اے دوستاں، گلستانس گلستانس گلستان. سیدھا سیدھا معاملہ ہے. اگر تم ان شکلوں کے صورتوں کے امتحان سے کامیابی سے گزر جاؤ، پھر تو گلستان ہے گلستان ہے گلستان ہے. مولانا روم تین دفعہ گلستان 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 فرماتے ہیں، رٹ لگاتے ہیں. مطلب یہ کہ یہ آخری، یہ وہ اسٹیشن ہے جس کے بعد اگلا اسٹیشن منزل کا ہوتا ہے. اگلا جو اسٹیشن ہے وہ منزل ہے، یہ آخری اسٹیشن ہے. بھائی اس سے کامیابی سے گزر جاؤ. بھائی طلبہ وہاں جائے، طلبہ کو اجازت نہیں ہے، تکرار مطالعے کا وقت ہے، طلبہ یہاں نہ بیٹھے بھائی. تو یہ آخری امتحان ہے، اس سے نظر نیچے کر کے گزر جاؤ بس. پھر تو گلستان ہی گلستان ہے، ایشی عیش ہے، پھر تو تعلق محلہ حاصل ہو گیا. اللہ اکبر. غرض صورت بگزری اے دوستاں، گلستانس گلستانس گلستان. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارا سفر آخری اسٹیشن سے شروع کرایا ہے، فاصلہ کم ہے. آخری اسٹیشن سے اگر سفر شروع ہو تو منزل اور اس میں فاصلہ کتنا رہ گیا, تو یہ بھی اللہ کا احسان ہے. آخری اسٹیشن سے آپ کا سفر شروع ہو رہا ہے, منزل بہت قریب ہے. مولانا روم فرما رہے ہیں بھائی, میں تھوڑی کہہ رہا ہوں. غرض صورت بگزری ہے دوستاں, گل ستانس گل ستانس گل ستان. تو بس یہ حضرت فرماتے تھے کہ اپنی طاقت جھونک دو. یہ جو حضرت فرماتے تھے یہ ایسی تھوڑی فرماتے تھے, یہ حکم الہی ہے. فتق اللہ مستفا تم, ایسا اتنا تقوی اختیار کرو جتنا تمہاری استطاعت ہے, یعنی اپنی پوری طاقت صلاحیت جھونک دو تقوی اختیار کرنے میں, گناہوں سے بچنے میں جھونک دو. بامحاورہ ترجمہ اس کا یہی ہے کہ اپنی ساری صلاحیت کو جھونک دو تقوی اختیار کرنے میں اور گناہوں سے بچنے میں. فتق اللہ مستفا تم, تو حضرت ایسی تھوڑی فرما دیتے. جان لڑا دو, ہمت مردانہ استعمال کرو, کبھی کسی تعبیر سے کبھی کسی تعبیر سے. کبھی یہ شعر پڑھتے تھے وہ مولانا روم رحمت اللہ علیہ کا کہ ہی تبر بردار و مردانہ بے زن, چوں علی واری درے خیبر شکن. کہ ارے او ہی حرف تنبیہ ہے فارسی میں, ارے او تبر یعنی وہ ڈھال اٹھاؤ اور مردانہ وار حملہ کرو. جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نفس یہ جو خیبر کے دروازے کو توڑا تھا, اکیلے توڑا تھا اپنی قوت ایمانی سے, جس کو کئی آدمی مل کے کھولتے تھے, بمشکل اس کو کھولنا مشکل ہوتا تھا کئی لوگوں کے لیے, اور حضرت علی نے اس کو اکیلے توڑا تھا. تو بھی نفس کے خیبر کے دروازے کو توڑ دے. چوں علی واری درے خیبر شکن, حضرت علی کی طرح تو بھی نفس کے خیبر کو توڑ دے, تو بس پھر منزل آسان ہے. تو حضرت اگلے شعر میں دعا مانگتے ہیں اللہ تعالی سے کہ اللہ اس منزل کو آسان فرما دیجیے, طوفان ہے اس کو ساحل کر دیجیے. آپ تک لائی جو موجے رنج و غم, اس پہ قرباں سینکڑوں ساحل ہوئے. حضرت فرماتے ہیں آپ تک لائی جو موجے رنج و غم, یعنی وہ رنج اور وہ غم جو ہم نے دل پر اٹھایا گناہوں سے بچنے میں, جو دل کو غم ہوتا ہے, ایک تکلیف ہوتی ہے گناہ سے بچنے میں دل کو, یہی تکلیف دوستوں ہمیں اللہ تک پہنچاتی ہے. یاد رکھیں جس نے یہ تکلیف نہیں اٹھائی وہ کیسے اللہ تک پہنچے گا, وہ ذریعہ ہی نہیں ہے اس کے پاس, سورس نہیں ہے اس کے پاس, ذریعہ نہیں ہے. یہ تکلیف ہمیں اللہ تک پہنچاتی ہے. آپ تک لائی جو موجے رنج و غم, اس پہ قرباں سینکڑوں ساحل ہوئے. سینکڑوں ساحلوں نے اپنے آپ کو پیش کیا, آؤ گناہ کر لو گناہ کر لو, تم کیوں, تمہیں اختیار ہے گناہ کرنے کا, پھر کیوں نہیں کر رہے. ہم نے کہا نہیں, ہمیں اللہ تک پہنچنا ہے. اگر ہم نے ساحل کو اختیار کر لیا گناہ کر لیا تو ہم اللہ تک کیسے پہنچیں گے. تو آپ تک لائی جو موجے رنج و غم, اس پہ قرباں سینکڑوں ساحل ہوئے. دوستوں کو اپنا درد دل دیا, دشمنوں کو عیش آب و گل دیا, دوستوں کو اپنا درد دل دیا. دشمنوں کو دے دیا جاؤ تم مال دولت نوٹوں کی گڈیاں وغیرہ وغیرہ, تم اس میں رہو مست رہو. دشمنوں کو عیش آب و گل دیا, دوستوں کو اپنا درد دل دیا. دوستوں کو یہ دیا کہ تم اگر میرے بننا چاہتے ہو تو دل پر غم اٹھاؤ, تکلیف اٹھا کر کتنی تکلیف ہو جائے مگر گناہ نہ کرو. ان کو ساحل پر بھی طغیانی ملی, ان کو گاڑیوں کے اندر, اور حضرت فرماتے تھے ویلیم فائیو, کوئی ویلیم فائیو کھا رہا ہے کوئی ویلیم ٹین کھا رہا ہے. جس کو اعلیٰ درجے کا ڈپریشن ہے ٹینشن ہے وہ ویلیم ٹین کھا رہا ہے. سروا سکم ہے تو ویلیم فائیو کھانے سے گزارا ہو جاتا ہے اس کا, لیکن کھانی پڑتی ہے بیچاروں کو. شاہوں کے سروں میں تاج گراں سے درد سا اکثر رہتا ہے, اور اہل وفا کے سینوں میں ایک نور کا دریا بہتا ہے. تو دوستوں کو اب دشمنوں کو عیش آب و گل دیا, دوستوں کو اپنا درد دل دیا, ان کو ساحل پر بھی طغیانی ملی، سارے عیش ہیں، راحت ہیں کے اسباب ہیں، اسباب حضرت فرماتے تھے اسباب راحت الگ چیز ہے، راحت الگ چیز ہے، اسباب راحت الگ چیز ہے، راحت الگ چیز ہوتی ہے، راحت تو اللہ تعالیٰ دل پہ اتارتے ہیں، وہ الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، اسباب راحت راحت نہیں ہوتے، تو ان کو ساحل پر بھی طغیانی ملی، سارے عیش اور آرام کے اسباب ہونے کے باوجود ان کو عیش اور آرام نہیں ملا، ان کو ساحل پر بھی طغیانی ملی، مجھ کو طوفانوں میں بھی ساحل دیا، ہمیں طوفانوں کے اندر ساحل کا مزہ دے دیا، یہ جو حضرت دعا فرما رہے ہیں کہ اپنی رحمت سے تو طوفان کو ساحل کر دے، تو دوسرے شعر میں بطور اظہار نعمت کے فرماتے ہیں اللہ نے دے دیا مجھے یہ، دشمنوں کو ایسے آب و گل دیا، دوستوں کو اپنا درد دل دیا، ان کو ساحل پر بھی طغیانی ملی، مجھ کو طوفانوں میں بھی ساحل دیا. چلیں جی، چلیں خواہ صاحب خود پڑھ لیں اس کو.
اپنی رحمت سے تو طوفان کو ساحل کر دے، ہر قدم پر تو میرے ساتھ میں منزل کر دے، ہر قدم پر تو میرے ساتھ میں منزل کر دے، اے خدا دل پہ میرے
ہر قدم پر تاکہ حاصل ہو حیات نو مجھے، ہر قدم پر تاکہ حاصل ہو حیات نو مجھے، ہر قدم پر زیر خنجر اپنا سر کرتا ہوں میں. حضرت والا فرماتے ہیں یہ ہر قدم سے یہ شعر یاد آ گیا حضرت کا، ہر قدم پر تاکہ حاصل ہو حیات نو مجھے، نئی زندگی ملے ہر قدم پر، تو اس لیے میں کیا کرتا ہوں، ہر قدم پر زیر خنجر اپنا سر کرتا ہوں میں، اللہ کی مرضی کے خنجر کے نیچے اپنی خواہش کا سر رکھ دیتا ہوں تاکہ اور اس سے مجھے حیات نو ملتی ہے، ایک نئی زندگی ملتی ہے. پشت گانے خنجر تسلیم را ہر زمان از غیب جانے دیگر است. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا اسی شعر کی وجہ سے، تین دن یہ شعر انہوں نے سنا. کشت گانے خنجر تسلیم را ہر زمان از غیب جانے دیگر است، بس اس شعر کو پڑھتے تھے، نمازیں پڑھنا ہے یہ شعر پڑھنا ہے، نماز کے اوقات میں نماز پڑھ لی پھر یہی شعر، کیفیت تاری تھی، تین دن بعد انتقال ہو گیا. اللہ کی مرضی کے خنجر سے کہ جو مارے ہوئے لوگ ہیں، یعنی آپ جو جن کے دلوں میں خواہشات پیدا ہوں اللہ کی مرضی کے خلاف، تو اللہ کے حکم کے خنجر سے اس کو ان خواہشات کو، حرام خواہشات کو ذبح کر دیتے ہیں، خون کر دیتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے ہر زمان از غیب جانے دیگر است، ہر لمحہ اللہ کی طرف سے ایک نئی زندگی ان کو عطا ہوتی ہے. یہ ایک عاشق کا شعر ہے، دوسرے عاشق کا یہ شعر ہے، ہر قدم پر تاکہ حاصل ہو حیات نو مجھے، ہر قدم پر زیر خنجر اپنا سر کرتا ہوں میں. بس جس نے یہ نہ سیکھا، یہی چیز سیکھنے کی ہے اللہ والوں سے، جس نے یہ نہ سیکھا تو وہ صاحب نسبت نہیں بن سکتا.
اے خدا دل پہ میرے فضل وہ نازل کر دے، جو میرے درد محبت کو بھی کامل کر دے، جو میرے درد محبت کو بھی کامل کر دے، ایسی صورت جو مجھے آپ سے غافل کر دے، اے خدا اس بہت دور میرا دل کر دے.
ہاں کام تو فضل سے بنتا ہے، کچھ بھی کر لیں ہم، فضل نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمۃ ما زکا منکم من احد ابدا، صحابہ سے کہا جا رہا ہے ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں, تو اللہ سے اس کا فضل بھی مانگنا چاہیے. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمته ما زکا منکم من احد ابدا. اے صحابہ, اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا, اللہ کی رحمت نہ ہوتی اور اللہ کی مشیت نہ ہوتی, ولیکن اللہ یزکی من یشاء, یا من یشاء سے مشیت کا ثبوت ہوا, یہ تین چیزیں اگر نہ ہوتی تو تمہارا, تم تو کبھی بھی پاک نہیں ہو سکتے تھے. تم میں سے کوئی ایک بھی اور کبھی بھی, ما زکا منکم من احد ابدا, اے صحابہ تم میں سے کوئی ایک بھی پاک نہیں ہو سکتا تھا شرک اور کفر کی گندگی سے, گناہوں کی گندگی سے, اور کبھی بھی نہیں ہو سکتا تھا. یہ تو یہ تین چیزیں تم کو ملی ہیں, اللہ کا فضل, اللہ کی رحمت, اور اللہ نے چاہ لیا تمہارے بارے میں کہ تم کو اپنا بنانا ہے. یہ تین چیزیں ہیں. یہ تین چیزیں نہ ہو تو ساری محنت بھی بیکار ہے. اس لیے اللہ سے مستزاد یہ تین چیزیں بھی مانگنی چاہیے. لاہور کے سفر میں ایک دفعہ حضرت نے یہ جو میں نے جو باتیں ابھی عرض کی فضل کے متعلق, یہ تین چیزیں ضروری ہیں, تو حضرت نے ایک چھوٹا سا, ایک مختصر سا ایک بیان فرمایا. وہ بیان تو نہیں تھا لیکن حضرت بات چیت فرما رہے تھے, اس میں یہ بھی بات فرمائی. تو اگلے دن میں حضرت کے کمرے میں گیا اور حضرت کے پاؤں دبا رہا تھا. میں نے کہا حضرت وہ میں نے کل جو آپ نے وہ فرمایا تھا, میں نے اس پر ایک عربی میں دعا بنائی ہے. میں نے ایسا انداز اختیار کیا کہ حضرت پوری بھرپور توجہ کے ساتھ میری طرف متوجہ ہوئے. فرمایا ہے تم نے کیا عربی میں کیا دعا بنا لی؟ میں نے کہا حضرت یہ دعا بنائیے کہ ربی زکینی بفضلک ورحمتک ومشیتک. تو حضرت نے فرمایا تھا کہ اس آیت کی وجہ سے فضل اور رحمت اور اللہ کی مشیت, یعنی اللہ کا چاہ لینا ہمارے بارے میں کہ ہماری اصلاح ہو جائے, یہ تین چیزیں بھی مانگو اللہ تعالیٰ سے. شیخ کی صحبت کے ساتھ ساتھ یہ تین چیزیں بھی مانگنی ضروری ہیں, اور شیخ کی صحبت کافی نہیں ہے. اگر یہ تین چیزیں نہ ہو تو شیخ کی صحبت بھی کام نہیں آئے گی. دیکھیں صحابہ سے کیا کہا جا رہا ہے, ان کو تو حضور کی صحبت حاصل تھی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, پھر بھی ان سے یہ بات کہی جا رہی ہے یہ تین چیزیں نہ ہوتی تمہاری بھی اصلاح نہیں ہو سکتی تھی. تو میں نے یہ دعا سنائی حضرت کو, اور اب بھائی ظاہر ہے ہمارے شیخ تھے, ان سے پوچھے بغیر ہم کام کرنا بھی درست نہیں, مناسب نہیں. تو ربی زکینی, اے اللہ میرا تزکیہ فرما دیجئے, مجھے پاک صاف فرما دیجئے, بفضلک ورحمتک ومشیتک, اپنے فضل سے, اپنی رحمت سے اور اپنی مشیت سے, اپنے چاہ لینے کے ذریعے. تو حضرت نے بڑے غور سے یہ دعا سنی اور دو دفعہ فرمایا شاباش شاباش, مانگا کرو اس دعا کو. بس بہت اطمینان ہو گیا, الحمدللہ میں یہ دعا مانگتا ہوں. تو یہ دعا اردو میں مانگنی چاہیے, اگر کسی کو عربی نہ ہو, یاد نہ ہو سکے, اردو میں مانگ لیں, اے اللہ اپنا فضل, اپنی رحمت, اپنی مشیت کا ظہور فرما دیجیے اور میری اصلاح فرما دیجیے. وہ اے خدا دل پہ میرے فضل وہ نازل کر دے, کام بنتا ہے فضل سے اختر, فضل کا آسرا لگائے ہیں, کار فرما تو فضل ہے ان کا, ہم غلاموں کا نام ہوتا ہے, عشق کا حسن کا انتظام ہوتا ہے, عشق کا یوں ہی نام ہوتا ہے. واہ واہ کیا بات ہے, حسن کا انتظام ہوتا ہے, عشق کا یوں ہی نام ہوتا ہے. یہ جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں, قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, ذکر وغیرہ کر لیا, یہ ہم مت سمجھے ہم نے کیا, حسن کا انتظام ہوتا ہے, یعنی اللہ کی طرف سے. حضرت نے اس کی مثال دی تھی ایک دفعہ, حضرت نے فرمایا وہاں ہندوستان میں جب ہم چھوٹے تھے تو ہمارے بچپن میں وہ گڑیا اور گڈے کا کھیل ہوتا تھا, پلاسٹک کی گڑیاں ہوتی تھیں اور پیچھے سے کوئی ایک آدمی وہ کھیل رہی ہوتی تھیں گڑیاں, وہ پیچھے سے کوئی آدمی ان کی ڈوریاں ہلا رہا ہوتا تھا ایسے کر کے, تو وہ کھیلتی بھی نظر آتی تھی, بچے بہت خوش ہوتے تھے, وہ آدمی پردے کے پیچھے ہوتا تھا. تو حضرت نے فرمایا وہ پیچھے سے بیٹھ کے ڈوریاں ہلاتا تھا تو یہاں وہ گڑیاں لڑتے ہوئے نظر آتی تھیں, کھیلتے ہوئے, کودتے ہوئے, بھاگتے ہوئے. تو حضرت نے فرمایا یہ بچوں کو کیا معلوم, لیکن حقیقت یہی تھی. تو ایسے ہی وہاں سے ڈوری ہلائی جاتی ہے تو ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، وہاں سے ڈوری ہلائی جاتی ہے تو ہم روزہ رکھتے ہیں، وہاں سے ڈوری ہلائی جاتی ہے تو ہم تراویح پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. یعنی حسن کا انتظام ہوتا ہے، عشق کا یوں ہی نام ہوتا ہے. اب گڑیا گڈے کھیل رہے ہیں یہ نام ہو گیا، اور انتظام کہاں سے ہو رہا ہے؟ حسن کا انتظام پیچھے سے ہو رہا ہے. او ہو عشق کا یوں ہی نام ہوتا ہے جی، بڑے مولانا ہیں، بڑے مفتی صاحب ہیں، بڑے اللہ والے ہیں، تلاوت کرنے والے ہیں، ذکر کرتے ہیں وغیرہ، نمازی ہیں، عشق کا یوں ہی نام ہوتا ہے. اصل تو حسن کا انتظام ہے. بھائی طلبا یہاں سے جائیں، بھائی طلبا کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے. یہ تکرار مطالعے کا اس کا وقت ہے، پڑھنے کا آپ کے لیے بیان میں بیٹھنے کا وقت نہیں ہے. اعتدال سے رہو. تو یہ اصل میں انتظام ہو رہا ہے وہاں سے، حسن کا انتظام ہوتا ہے. ہمارا نام ہو جاتا ہے ایسے ہی، ہم لوگوں کا روزہ رکھا، تراویح پڑھی، گناہوں سے بچے وغیرہ وغیرہ. وہ تو ڈوریاں وہاں سے ہلائی جا رہی ہیں. کار فرما تو فضل ہے ان کا، ہم غلاموں کا نام ہوتا ہے. تو بس اللہ سے یہ مانگنا چاہیے، اللہ پاک سے یہ چیزیں مانگنی چاہیے، یہ مانگنے کی چیزیں ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفى، اما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. اس حدیث کے متعلق کچھ باتیں عرض کی جا رہی ہیں، کچھ باتیں عرض کر دی گئی تھیں کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے، جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامتی حاصل کریں، سلامتی پائیں. آج چند ایک خرابیوں کا جیسے میں عرض کر رہا ہوں رفتہ رفتہ، اس کے متعلق جو ہماری معاشرتی خرابیاں ہیں، کچھ پہلے بھی کچھ باتیں عرض کی جا چکی، آج یہ بات عرض کرنی ہے. آج یہ بات عرض کرنی ہے کہ مکان، پہلے تو ہم آتے ہیں کاروبار پر. بہت سے لوگوں کا کاروبار ہوتا ہے، ان کے بیٹے ان کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، بس شریک ہو گئے، شریک ہو گئے، ان کی حیثیت کا تعین نہیں کرتے. آیا وہ آپ کے ساتھ اپنے باپ کے ساتھ ملازم کے طور پر ہے، یا کاروبار میں اس کا حصہ ہے، یا تیسری چیز یہ کہ وہ محض اپنے باپ کی خدمت کی نیت سے وہ کاروبار میں ہاتھ بٹا رہا ہے. یہ تین چیزیں بنتی ہیں، یہی تین صورتیں بنتی ہیں، یا تو وہ حصے دار، یا کاروبار میں باقاعدہ پارٹنر ہو، یا یہ کہ وہ ملازم ہو، اور نمبر تین یہ کہ وہ خالی خدمت کر رہا ہے، ایسے ہی آ جاتا ہے اپنے باپ کا ہاتھ بٹاتا ہے. تینوں چیزوں میں سے کسی ایک کی تعین ہونی چاہیے، ہم نہیں کرتے، اور اس کی باقاعدہ اس کو لکھ کر رکھنا چاہیے کہ اس کی یہ حیثیت ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے دین کی جو تعلیم ہے وہ بڑی عجیب ہے، اس کی مثال نہیں ملتی. یہ حدیث تو نہیں ہے، لیکن فقہا نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، اور علماء سے اکثر یہ سنا ہے. حدیث بہرحال نہیں ہے یہ. تعاملوا کالاجانب وتعاشروا کالاخوان. معاشرت رکھو، آپس میں رہنا سہنا بھائیوں کی طرح رکھو، جیسے تم آپس میں بھائی ہو، لیکن جب معاملات ہوں تو اجنبی بن جاؤ. معاملات ہوں تو اجنبی بن جاؤ، معاشرت ہو تو بھائی بھائی بن جاؤ، بھائی بھائی بن کر رہو، لیکن کوئی معاملہ ہو، اسی بھائی کے ساتھ کوئی معاملہ ہو اجنبی بن کر کرو. میں آپ ایک میں مثال دیتا ہوں آپ کو قرآن کریم سے. دیکھیے قرآن کریم کی سب سے طویل آیت ہے سورہ بقرہ کی، یا ایھا الذین، یہ یہاں سے شروع ہوتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوه ولیکتب بینکم کاتب بالعدل. یہ اس کے شروع کے الفاظ ہیں. بہت آیت تو بہت طویل ہے، تقریباً ایک صفحے کی آیت ہے یہ. اے ایمان والو، جب تم آپس میں قرض کا معاملہ کرو، ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے سے قرض لے رہا ہے کہ بھائی مجھے کچھ ضرورت ہے قرض دے دو، الا اجل مسمن، کسی ایک مقررہ مدت تک، بھائی مجھے دو مہینے کے لیے قرض چاہیے مثال کے طور پہ، فاکتبوہ، تو تمہیں چاہیے کہ اس کو لکھو، لکھ کر معاملہ کرو کہ اتنا قرض فلاں نے فلاں ابن فلاں نے فلاں ابن فلاں کو دیا، اتنی مدت کے لیے دیا، اتنی مدت میں یہ واپس کریں گے. باقاعدہ اس کی کتابت ہونی چاہیے، اس کو لکھنا چاہیے. وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، ایک عدل کے ساتھ لکھنے والا اس کو لکھے. دیکھیں قرض کی وہ حیثیت نہیں جو کاروبار کی ہوتی ہے. کاروبار ایک بڑی چیز ہے، تجارت ہے، اس کے تو بڑے احکامات ہیں، تجارت کے بڑے فضائل ہیں. قرض تو اس کے مقابلے میں ایک معمولی سا حکم ہے، ایک معمولی سی اس کی چیز ہے، حیثیت ہے. اس کو کہا جا رہا ہے کہ لکھو، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے لکھو اس کو. تو کاروبار کی کتنی اہمیت ہو گئی، کتنی ضرورت ہے کہ اس کو بھی لکھا جائے، لکھ کے رکھا جائے. ہماری ذہنیت یہ ہے اس معاملے میں کہ اگر کوئی اس طرح کی بات کرے تو اس کو کہتے ہیں یار دیکھو تم کیسی بات کر رہے ہو، بھائی بھائی ہیں آپس میں، بھائیوں بھائیوں میں تم یہ بات کر رہے ہو، اللہ کے بندو یہ بات کہنے کی، یہ جو کہتا ہے اور یہ جو سوچ رکھتا ہے بالکل غلط ہے. جو دین کی بات بتا رہا ہو کہ بھائی اس کو لکھ لو، تو کہتے ہیں بھائی تم کیسی بات کر رہے ہو، یہ بھائی بھائی ہیں آپس میں، یہ بات کرنے والا خود غلط ہے. اور اگر کسی کو برا لگتا ہے تو یہ وقت، صرف وقتی برائی دل میں آتی ہے، آئندہ کی جو بڑی لڑائی اور فساد ہے اس کا دروازہ بند کیا ہے شریعت نے. تو اب باپ اگر بیٹے کے ساتھ، بیٹے اپنے باپ کے ساتھ، ہمارے معاشرے میں اس کا بہت زیادہ رواج ہے. باپ کا کوئی کاروبار ہے، دکان ہے، تجارت ہے، بیٹے اس کا ہاتھ بٹاتے ہیں، اس کے ساتھ ہوتے ہیں. تعین کیا کی بھائی آپ نے، یہ آپ کا ملازم ہے، پارٹنر ہے، یا محض تبرعان باپ کی خدمت کی وجہ سے آتا ہے؟ کوئی ایک صورت متعین کیجئے. پہلی صورت پر آتے ہیں، اگر وہ آپ نے اس کو ملازم رکھا ہے تو ایک معتد بھی اس کی تنخواہ آپ کو کرنی پڑے گی، تنخواہ دیجئے اس کو جو اس کے گزارے کے قابل ہو، اتنی تنخواہ کرنی پڑے گی، دینی پڑے گی. یہ لکھت پڑھت بھی کرنی پڑے گی کہ یہ میرے پاس میرا بیٹا ہی ہے لیکن یہ میرا ملازم ہے، ملازم کے طور پر آیا ہے اور اس کی اتنی تنخواہ مقرر ہوئی ہے. یہ لکھ کر رکھیں، اپنے دستخط کریں، اس سے دستخط لیں. جو ایسا نہیں کرے گا، میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، جو ایسا نہیں کرے گا، باپ بیٹوں میں لڑائیاں ہوں گی، ناچاکیاں ہوں گی. یہ معاملات کی بات ہے اللہ کا، ویسے ہی اگر نہ بھی ہو، لڑائی بھی نہ ہو، تب بھی آپ نے اللہ کا ایک حکم ہے اس کو پورا نہیں کیا، وہ تو اللہ کا فضل ہو گیا کہ لڑائی نہیں ہوئی، کوئی ناچاکی نہیں ہوئی. تو یا تو آپ اس کو ملازم کے طور پر رکھیں، دوسری صورت یہ ہے کہ پارٹنر بنایا آپ نے، اس کی پارٹنرشپ کی حیثیت واضح کیجیے. اس صورت میں باپ کو چاہیے کہ ایک اچھی رقم یا کچھ اثاثہ اس کے نام کر دے، ہبا کر دے، بھائی یہ تمہارا ہے، تم اس کے مالک ہو، اب تم اس کو میرے ساتھ کاروبار میں لگا لو. ایک کام اس کو یہ کرنا پڑے گا اگر اس کو اپنا پارٹنر بنایا تو، ایک مخصوص رقم دے کر اس کو، یا مخصوص اس کا جو سامان تجارت جس کا وہ کام کرتے ہیں اس کا مالک بنا دو، بھائی یہ تم اس کے مالک ہو، اب یہ بکے گا اس میں اتنا فیصد تمہیں ملے گا، اس کے تم مالک ہو تمہیں ملے گا. تو کاروبار میں اگر وہ شریک ہے تو اس کا نفع میں اس کی فیصدی شراکت کا تعین ہونا چاہیے، کتنی اس کو اس کو نفع میں حصہ ملے گا، یہ بھی اور یہ اس کو لکھ کر رکھنا چاہیے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ وہ تبرعان آتا ہے اپنے باپ کی خدمت کی نیت سے آتا ہے، اس کی بھی تعین ہونی چاہیے کہ بھائی یہ میرے پاس آتا ہے میرا بیٹا ہے، خدمت کے طور پر آتا ہے، نہ یہ ملازم ہے نہ یہ شراکت دار ہے، اس کی بھی وضاحت ہونی چاہیے، صاف الفاظ میں لکھنا چاہیے نہ یہ میرا ملازم ہے نہ یہ شراکت دار ہے، یہ تبرعان آتا ہے. ان تین میں سے کوئی ایک صورت اختیار کرنی چاہیے، وہ ہم نہیں کرتے تو بیٹا وہ اندر اندر کھلتا رہتا ہے، اس کو اندر اندر نہ جانے لاوا اس کے پکتا رہتا ہے اور پھر وہ وقت آنے پہ پھٹتا ہے، اور یہ سارا نتیجہ شریعت کے خلاف عمل کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے. جس نے اب تک نہ کیا ہو وہ اب کر لے، اب کرے، اس کا تعین کرے، تعین کرے. دوسری صورت جو ہمارے ہاں پیش آتی ہے وہ یہ ہے کہ مکان بن رہا ہے، مکان میں مکان ہے تو باپ کا مثال کے طور پہ، اور بیٹے اس میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، کچھ رقمیں ملا رہے ہیں، پیسے ملا رہے ہیں. اب یہ لالا کے دے رہے ہیں مکان بن گیا، ان رقموں کا تعین نہیں کیا جاتا کہ یہ کیا ہے، اس کی بھی تین صورتیں بنتی ہیں. یا تو ہبا کی صورت بنتی ہے کہ انہوں نے اپنے والد کو ہدیہ دے دیا یہ رقم کا. دوسری صورت یہ بنتی ہے کہ یہ اپنے والد کو بطور قرض کے دے رہے ہیں. تیسری صورت یہ بنتی ہے کہ اپنے یہ جو مکان بن رہا ہے اس میں شریک ہو رہے ہیں، وہ مکان کے اندر مکان کی ملکیت میں شراکت دار ہیں. یہ وہاں بھی تین صورتیں یہ بنتی ہیں. اب آپ اندازہ لگائیں ان تینوں میں سے کسی ایک چیز کا تعین نہیں کیا جاتا، اور جب باپ کا انتقال ہوتا ہے تو پھر جھگڑے کھڑے ہوتے ہیں، میرا اتنا پیسہ لگا ہوا ہے اس مکان میں، میرا اتنا پیسہ ہے تو اتنا حق ہوگا، اتنا ہے، یہ ہے، وہ ہے، پھر جھگڑے کھڑے ہوتے ہیں. یہ جھگڑے جو کھڑے ہوئے یہ شریعت پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہوئے. جب مکان بن رہا ہو اور بیٹے اپنے باپ کے ساتھ اس معاونت کر رہے ہوں، باپ کو چاہیے فوراً تعین کرے کہ بیٹا یہ جو تم رقم دے رہے ہو یہ میں اس کو بطور قرض کے لے رہا ہوں. اس صورت میں باپ مقروض ہے، اس کو واپس کرنے پڑیں گے پیسے، اور اس کو لکھنا بھی پڑے گا، جیسے قرض کا حکم ہے اس کو بھی لکھیں. یا یہ کہ وہ اگر ہبا ہے اس کو لکھا جائے کہ میرے بیٹے نے مجھے اتنی رقم ہبا دی ہے، بطور ہدیہ دی ہے. اس صورت میں بیٹا نہ مکان میں شریک ہوگا اور نہ ہی مقروض ہوگا باپ اس کا. اور تیسری صورت یہ ہے کہ بیٹا اور بیٹے اور باپ میں یہ معاہدہ ہو کہ بھائی تمہارا اتنا حصہ اس مکان میں، اتنا شیئر، اتنا حصہ تمہارا ہوگا، اتنی ملکیت تمہاری ہے. اس صورت میں بھی یاد رکھیے گا، اگر یہ بطور شرکت کے اس نے پیسے ملائے ہیں مکان میں شریک ہونے کے لیے، تو اب جیسے جیسے اس مکان کی قیمت بڑھے گی تو اس کی رقم بھی ویسے ویسے بڑھے گی. یہ تھوڑی کہ باپ کے انتقال کے بعد اس سے کہا جائے اچھا تمہارے چالیس لاکھ روپے تھے، لو اپنے 40 لاکھ روپے. 40 لاکھ روپے تھوڑی ہیں بھائی، وہ تو مکان میں اس نے لگا دیے بطور شریک ہونے کے. اب جب مکان کی قیمت بڑھ گئی، کروڑوں میں پہنچ گئی، تو اس کی جو اس کی لگائی ہوئی رقم ہے اس پر بھی اس کو پیسے زیادہ ملیں گے. یہ تھوڑی کہ جتنا اس نے پیسے لگائے، یہ کوئی قرض تھوڑی ہے کہ جتنا پیسے دیے اتنے واپس کر دو، یہ تو شراکت ہے. اب شراکت میں کاروبار بڑھ رہا ہے تو اس کی لاگت کی جو اس نے جو اپنی کیپٹل لگایا ہے اس کی حیثیت بھی بڑھ رہی ہے. اس کا لحاظ نہیں رکھا جاتا, اس سے کہا جاتا ہے بھائی تمہارے اتنے پیسے ہیں لو اپنے پیسے جاؤ. یہ وہ جھگڑے ہیں جو ہم, اور عدالتوں تک نوبت پہنچتی ہے, مقدمے بازی تک نوبت پہنچتی ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. یہ تو سب شریعت کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے. باپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ جو سب سے زیادہ طاقتور ہو وہ باپ کی جائیداد کے قابض ہو جاتا ہے. لڑکیوں کو ان کا حصہ نہیں دیا جاتا. میرے دوستوں, میرے بزرگوں, اللہ سبحانہ و تعالی نے جہاں اولاد کا معاملہ, اولاد کے عطا کرنے کا معاملہ اور یا میراث کا معاملہ, دونوں میں عورتوں کو سر فہرست رکھا ہے. اولاد کے عطا ہونے کی نہ ہونے کی چار صورتیں بنتی ہیں جو اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی ہیں. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا. چار صورتیں. اللہ کے لیے بادشاہت ہے زمین اور آسمان کی, جیسے چاہے اللہ پیدا فرمائے. کسی کو اللہ تعالیٰ لڑکیاں دے, لڑکیاں پہلے ہیں, یا وہ سر فہرست جس کو ہم اپنے محاورے میں کہتے ہیں ٹاپ دا لسٹ, سر فہرست لڑکیوں کو رکھا ہے. ہمارے ہاں کوئی حیثیت نہیں ہو, جاؤ چلو تمہارے لیے جو شادیوں پہ خرچ ہو گیا نا, تمہارے اتنے لاکھ روپے تو تمہاری شادی اور جہیز پہ خرچ ہو گیا, اب کس بات کی میراث لینے آئی ہو. یہ جو بھائی کہتے ہیں نا لڑکیوں سے, ان کے بھائی کہتے ہیں, بالکل غلط ہیں یہ بول, بالکل غلط ہیں. اللہ کے ہاں پکڑ ہوگی. پیسے خرچ ہو گئے وہ میراث ہے. میراث تو انتقال کے بعد جاری ہوتی ہے, آپ انتقال سے پہلے ہی جاری کر رہے ہیں. یہ کون سی شریعت لا رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے تو سب سے پہلے لڑکیوں کا ذکر, لڑکوں کا بعد میں ہے. یہاب لمن یشاء اناثا و یہاب لمن یشاء الذکور, جس کو اللہ چاہتے ہیں لڑکیاں دیتے ہیں, جس کو اللہ چاہتے ہیں لڑکے دیتے ہیں. او یزوجہم, اب تیسری صورت, او یزوجہم ذکرانا و اناثا, کسی کو اللہ تعالیٰ لڑکے اور لڑکیاں دونوں دیتے ہیں. و یجعل من یشاء عقیما, اور کسی کو بے اولاد بنا دیتے ہیں, اس کی اولاد نہیں ہوتی. چار صورتیں ہیں, ان چاروں صورتوں میں سر فہرست لڑکیوں کو رکھا. اب آتے ہیں میراث کی طرف. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. یہاں بھی میراث کے معاملے میں بھی لڑکیوں کے حصے کو معیار بنا کے پھر لڑکوں کا حصہ دیا ہے. کیا بات ہے. اللہ تمہیں نصیحت فرماتے ہیں تمہاری اولاد کے بارے میں کہ جب مرنے کے بعد میراث جاری ہو تو کیا ہوگا. للذکر مثل حظ الانثیین, لڑکوں کو اتنا ملے گا جتنا دو لڑکیوں کو ملے گا, ایک لڑکے کو اتنا ملے گا جتنا دو لڑکیوں کو ملے گا. یعنی لڑکیوں کے حصے کو معیار بنا کر پھر لڑکوں کو حصے دیے جا رہے ہیں. آپ اندازہ لگائیں, قرآن کریم نے, اللہ سبحانہ و تعالی نے تو یہ فرمایا, ایسا معیار مقرر کیا لڑکیوں کو, اور ہم کہتے ہیں لڑکیوں کو حصہ ہی نہیں دو. جاؤ, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حصے میں دو گاؤں آئے تھے, دو گاؤں کی زمین تھی, بہت بڑی زمین ہوتی ہے دو گاؤں کی, لیکن حضرت نے وہ زمین نہیں لی. اور حالانکہ وہ شرعی طور پہ اور قانوناً وہ بالکل جائز طریقے سے حضرت کو ملی تھی میراث میں, لیکن حضرت نے فرمایا میں یہ نہیں لوں گا, اس زمین میں برکت نہیں ہے, اس لیے کہ یہ جن لوگوں سے خریدی گئی ہے, اگرچہ جائز طریقے سے خریدی گئی, لیکن جن لوگوں سے خریدی گئی ہے وہ لڑکیوں کو میراث میں حصہ نہیں دیتے تھے. لڑکیوں کو میراث میں, باپ مر گیا بس بیٹوں نے جائیداد لے لی, لے اڑے لڑکیاں بیچاری, ان کا حصہ بنتا ہے بھائی. میرے دوستو, اگر یہاں نہیں دیا تو قیامت میں دینا پڑے گا. وہاں کی تو کرنسی نیکیاں ہیں, وہ دینی پڑیں گی. دینا تو پڑے گا, جان نہیں چھوٹے گی. یہ نہیں ہوگا کہ جان چھوٹ جائے, ایسا نہیں ہوگا. وہاں دینا پڑے گا. بیچاری ان سے یوں کہا جاتا ہے, یہ بھی کہتے ہیں بھائی لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو چپ چاپ بیٹھے رہو, کچھ کہنا نہیں. وہ بیچاری عورت ذات ہونے کی وجہ سے کچھ کہتی نہیں ہے. اگر میں کچھ کہوں گی تو بھائیوں سے ساری زندگی کے تعلقات خراب ہو جائیں گے, میں جاؤں گی کہاں عورت ذات ہوں. گھٹ گھٹ کے وہ مر جاتی ہے اور اپنا حق بیچاری نہیں مانگتی. اس کو جو شریعت نے حق دیا ہے وہ نہیں دیا جاتا. اور یہ کہا جاتا ہے کہ ابا جان نے جو تمہاری شادی پہ اتنا خرچ ہو گئے تھے بس وہی تمہاری میراث ہے. وہ تو میراث کی ہوتی, میراث تو انتقال کے بعد جاری ہوتی ہے. ان کو اتنا بھی مسئلہ نہیں معلوم. اگر نہیں معلوم تو پوچھ لیں کسی سے, جائیں اہل فتویٰ کے پاس, ان سے پوچھ لیں کہ یہ ہم کر رہے ہیں کہ بیٹیوں سے ہم نے بہنوں سے یوں کہہ دیا ہے, یہ صحیح کیا؟ کوئی مفتی یہ نہیں کہے گا کہ آپ نے صحیح کیا, وہ یہی کہیں گے غلط کیا آپ نے. لیکن یہ ہو رہا ہے ہمارے ہاں. اسی لیے مالوں میں برکت نہیں ہے, نیت خراب ہے لوگوں کی, برکت ہی نہیں ہے. وہ تو کہتے ہیں کسی طرح بس جیسا بھی ہو آ جائے مال ہمارے پاس. فَإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَقَى. اب یہ حال ہے لڑکیوں کو سر فہرست میراث میں لڑکیوں کے حصے کو معیار بنا کر پھر لڑکوں کو حصہ دیا جا رہا ہے, اور لوگوں کو اور ورثہ کو حصہ دیا جا رہا ہے. لڑکیوں کے حصے کو معیار بنایا, ہم کیا کر رہے ہیں؟ اور حضرت نے بڑی عجیب بات فرمائی تھی حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے, میں تو حیران رہ گیا حضرت کیا فرما رہے ہیں. فرمایا یہ مت سمجھنا کہ لڑکیوں کو جو لڑکوں کا آدھا دیا جاتا ہے تو یہ ناانصافی ہے, لڑکوں کو تو پورا دیا جا رہا ہے اور لڑکیوں کو آدھا دیا جا رہا ہے. فرمایا اس کے شوہر کا جب انتقال ہوگا تو وہاں سے بھی تو اس کو میراث ملنی ہے, وہاں سے بھی ملے گی. باپ کا انتقال ہوا تو باپ سے بھی مل رہی ہے, تو وہاں سے حصہ پورا ہو جاتا ہے اس کا. عجیب بات فرمائی. تو اس لیے میرے دوستو اس بارے میں احتیاط کی ضرورت ہے, بہت زیادہ اس کا بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے. پھر آتے ہیں اس طرف کہ حقوق اور فرائض. حقوق کے وقت تو ہمیں اپنی ساری باتیں یاد رہتی ہیں, یہ بھی کہا جاتا ہے نا وہ جو حدیث شریف ہے, اعط الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ, مزدور کو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دے دو. میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں, اس سے اندازہ ہوگا کہ ہماری سوچ کیا ہے اور ہمارے اکابر کی سوچ کیا تھی. حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب رحمت اللہ علیہ ہمارے اکابر میں سے گزرے ہیں, حضرت تھانوی کے استاد تھے, اور ایسے استاد تھے کہ جب وہ تھانہ بھون تشریف لائے تو حضرت نے 39 قسم کے کھانے بنوائے, 39 کھانے. حضرت شیخ الہند نے فرمایا بھئی یہ کیا؟ فرمایا حضرت یہ تو آپ کی وجہ سے ہے, آپ تشریف لاتے رہے تو اتنا تکلف بھی نہ ہو, آپ تو آتے ہی نہیں ہیں. تو حضرت نے عرض کیا حضرت تو آپ کی وجہ سے ہے, آپ تشریف لاتے رہا کریں تو پھر یہ تکلف بھی نہ ہو. اس پر حضرت شیخ الہند خاموش ہو گئے. تو یہ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ بڑے بڑے اسباق پڑھاتے تھے, لیکن جب یہ بوڑھے ہو گئے تو دارالعلوم دیوبند والوں نے ان کے اسباق کم کر دیے, لیکن تنخواہ اتنی ہی رکھی. تنخواہ وہی تھی جو پہلے جب زیادہ اسباق پڑھاتے تھے تو اس وقت جو تنخواہ تھی, جب اسباق کم ہو گئے تو تنخواہ اتنی ہی رکھی, اسباق کم کر دیے ان کے. چلیے کچھ دن کے بعد, کچھ عرصے کے بعد دارالعلوم کی شورا نے یہ محسوس کیا کہ بھائی مہنگائی بڑھ گئی ہے, ضرورتیں بڑھ گئی ہیں, حضرت بوڑھے بھی ہو گئے ہیں تو اب تنخواہ بڑھانی چاہیے, تنخواہ کم ہے. لہذا شورا کا اجلاس ہوا, اس میں فیصلہ یہ ہوا کہ تنخواہ بڑھانی چاہیے. تنخواہ کا فیصلہ بڑھانے کا فیصلہ ہوا, اور باقاعدہ ایک تحریری طور پر ایک عرض گزاشت وہ ان کے نام کر بھیجی گئی جو صاحب لے کر آئے ان کی خدمت میں حضرت شیخ الہند کی، کہ حضرت یہ تحریری طور پر یہ طے ہوا ہے اور انہوں نے تحریر بھی لکھ دی ہے کہ آپ کی تنخواہ میں اضافہ کیا جا رہا ہے. شاید ان کا تاثر بھی یہی ہو کہ حضرت شیخ الہند بہت خوش ہوں گے کہ بھائی بہت بہت تو بہت اچھا ہو گیا. جیسے ہی وہ لے کر پہنچے ہیں اور حضرت نے اس کو پڑھا ہے، حضرت مغموم ہو گئے، غمزدہ ہو گئے، تشویش، بہت تشویش میں آ گئے اور فرمایا کہ مجھے بہت سخت، اور باقاعدہ ایک تحریر لکھی کہ مجھے بہت سخت تشویش ہے کہ میری تنخواہ بڑھا دی گئی ہے. اور فرمایا کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب میرے اسباق کم کیے گئے تھے تو میری تنخواہ بھی اسی حساب سے کم کی جاتی، آپ نے تو میری تنخواہ بڑھا کر اور میری تشویش میں اضافہ کر دیا. میں اتنی محنت کہاں کر رہا ہوں جتنی مجھے یہ تنخواہ دی جا رہی ہے، اور پھر پہلے ہی مجھے تنخواہ زیادہ مل رہی تھی، میرے تو اسباق کم ہو گئے تھے تو تنخواہ کم ہوتی، لیکن آپ نے تنخواہ اتنی ہی رکھی، پھر اوپر سے اور بڑھا دی تنخواہ، تو مجھے تو بہت تشویش ہو رہی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. یہ ذہنیت تھی، یہ ذہن تھا ہمارے اکابر کا. اور آج اگر کوئی اس طرح کی باتیں کرے تو کہیں گے تمہارا دماغ خراب ہے، دماغ خراب ہو گیا ہے. یہ وہ لوگ تھے جن کی اصلاح ہو چکی تھی، اللہ والے قلب مجلہ و مصفہ تھے. ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ پسینہ ہمارا نکلے نہ نکلے ہمارا حق تو دو، کام وام کچھ نہ کیا جائے، بس پیسے ہمیں تو ملنا تو چاہیے، جیسا بھی آئے بس ملے ہمیں، محنت چاہے کچھ بھی نہ کریں. حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ایسا نظام بنایا تھا اپنے ہاں، اور ایسی اساتذہ کی تربیت کی تھی حضرت نے کہ ان کے ہاں مدرسے کے اوقات میں اگر کوئی شخص، کوئی استاد، کوئی مہمان آ گیا، مثال کے طور پہ مدرسے کا وقت ہے، مہمان آ گیا، اب استاد اس کے ساتھ اپنے مہمان کے ساتھ کچھ وقت بیٹھے تو وہ گھڑی دیکھ لیتے تھے کتنا وقت میں ان کے ساتھ بیٹھا اور کتنے وقت کے بعد وہ گئے، اس کے حساب سے اپنی تنخواہ خود لکھ کر دیتے تھے، اتنے منٹ میں نے فلاں صاحب آئے تھے میں نے ان سے ملاقات کی تھی، لہذا اتنی تنخواہ میری منہا کر لی جائے، کم کر لی جائے. حضرت کے مدرسے کے جو مدرسین تھے وہ خود یہ لکھ کر دے دیتے تھے. آج بھی ہمارے یہاں دارالعلوم میں بھی یہ نظام ہے، دارالعلوم کراچی میں یہ نظام موجود ہے اب بھی حکیم الامت والا، کہ وہ لکھ کر دے دیا جاتا ہے کہ بھائی یہ اتنے، اس میں لکھا ہوتا ہے رجسٹر میں، اتنے وقت دیر سے آئے، پیریڈ میں، گھنٹے میں، سبق میں دیر سے پہنچے، تو اس کے حساب سے وہ تنخواہ کاٹ لی جاتی ہے، وہ کم کی جاتی ہے. خود ہی اس پر سب متفق ہیں اساتذہ، خوش دلی کے ساتھ انہوں نے یہ اس پہ دستخط کر دیے ہیں، لہذا ایسا کر لیا جاتا ہے. ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ ڈنڈی بھی مارو کام بھی نہ کرو، جو ہمارے حضرت فرماتے ہیں حضرت محتمین صاحب دامت برکاتہم کہ چوری سینہ زوری تنخواہ پوری، چوری بھی اور پھر سینہ زوری بھی اور تنخواہ پوری، تنخواہ پوری ہو ہماری، یہ نہیں، یہ معاملات کی خرابی ہے. میں جب میرا یہاں تقرر ہوا، مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں حضرت والا کے پاس گیا اور حضرت سے عرض کیا، حضرت میرا تقرر ہو گیا ہے، دعا فرما دیں. میں نے تو یہ عرض کیا تھا حضرت دعا فرما دیں، حضرت نے دعا بھی فرمائی لیکن ساتھ میں جو نصیحتیں مجھے فرمائیں وہ بہت قیمتی نصیحتیں تھیں. ان میں ایک بات یہ بھی فرمائی کہ اگر تم اپنے سبق میں دیر سے پہنچو، کوئی مہمان آ جائے، یہی بات فرمائی حضرت نے مجھ سے کہ کوئی مہمان آ جائے اس کو وقت دینا پڑے، سبق میں دیر سے پہنچو، یا مدرسے کی کسی ملکیت، شیشہ ایک دفعہ مجھ سے شیشہ ٹوٹ گیا تھا، تو وہ میری غلطی نہیں تھی، طلبہ کی تھی لیکن وہ ٹوٹا میرے ہاتھ سے، تو حضرت کی یہی بات یاد آ گئی کہ مدرسے کی ملکیت کو نقصان پہنچے تمہاری وجہ سے، حساب لگا کے پیسے جمع کرانا، کوئی مہمان آ جائے، سبق میں تم دیر سے پہنچے، یا کوئی مدرسے کی ملکیت کو نقصان ہو گیا، حساب لگا کے پیسے جمع کرانا، یہ حضرت نے مجھ سے فرمایا تھا. یہ وہی ہے بزرگوں کی اکابر کی باتیں، ان کا تقویٰ جو اللہ والوں کے پاس، اللہ والوں سے تربیت لیتے ہیں، بہت فرق ہے، بہت فرق ہے میرے دوستو. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کو ان باتوں کا خیال رکھنے کی اللہ تعالی ہمت اور توفیق نصیب فرمائے. باقی باتیں انشاءاللہ بعد میں عرض کر دی جائیں گی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اور اگلے اتوار کو میں سفر پر ہوں گا بھائی، لیکن آپ لوگوں کو آنا ہے، آپ آئیے گا، بیان ہوگا انشاءاللہ. میں نہیں ہوں گا لیکن بیان ہوگا انشاءاللہ.